محترم سامعین، حضرت عطا سے منقول روایت کی تشریح کا بقیہ حصہ سماعت فرمائیے، اس کے بعد باب و صوم المسافر شروع ہو رہا ہے۔
یہ نہ ہو کہ آدمی لولے کو تھوڑا سا پانی بچا کر رکھ لے اور پھر وہ پھوک کے ساتھ مل لے، یہ بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے چنگی کی، اپنی طرف سے پانی سارا نکال دیا، اب ظاہر بات ہے کہ لولے اس پانی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تری تو پیدا ہوئی تھی، کچھ خشکی تو دور ہو گئی تھی۔ اب اگر وہ اپنا پھوک نگل لیتا ہے اور اس کے ساتھ اس پانی کا اثر خود بخود اگر کچھ رہ گیا اور وہ چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں پوچھتا۔ قصدن پانی بچا کر منہ میں رکھنا اور پھر اس کو اتارنا پھوک کے ساتھ، یہ مراد نہیں ہے۔ ولا یمزغ الحلق فان زرد ریق الحلق لا اقول انه مفطر ولاکی ینہا۔ دوسری بات وہ بیان کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مستی نہ چبائے، مستی کو منہ میں رکھ کر نہ چبائے۔ فان زرد ریق الحلق، کیونکہ اگر اس مستی کا کوئی اثر پھوک میں رہ گیا اور پھر اس پھوک کو اس نے نگلا تو لا اپنے انہوں مفتر بنا کے یوں، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے لیکن اس سے روکا جاتا ہے۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ منجن یا پیسٹ وغیرہ کا کیا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی جس طرح سے منہ میں آدمی پانی لے کر نکال دیتا ہے، اسی طرح وہ فرض کیجیے کہ ایک آدمی منجن لگاتا ہے یا ایک آدمی ٹوتھ پیسٹ لگاتا ہے اور اس کے بعد پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی چیز اس کی حلق میں نہ جانے پائے اور خوب کلیاں کر کے منہ کو صاف کر لیتا ہے، تو اس کے بعد یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ میں اس چبانے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ جیسے انہوں نے مستی کے بارے میں جانا، تو روزہ ٹوٹنے کا تو فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا، لیکن اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پھوک کے ساتھ مل کر پوری طرح سے نکل جاتا ہے، لیکن دوسری چیزیں ان کے کچھ نہ کچھ گاڑی ہوتی ہے، ان کے اندر کچھ نہ کچھ گندگ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا امکان ہے کہ آپ کی تمام کوششوں کے باوجود کچھ نہ کچھ منہ میں لگائے۔ البتہ مسواک کے ملک کا معاملہ الگ ہے کہ مسواک کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے روزے میں، جس کا آدمی سے گزر چکا ہے، اور مسواک بھی لائر بات ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ چبائیں گے کچھ نہ کچھ اس کا رس نکلے گا، لیکن اس رس میں ایسا گاڑھاپن نہیں ہوتا ہے کہ وہ منہ کو چمٹ کر رہ جانے کا، اس کو منہ صاف کر لے آدمی تو منہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے مستگی کی مثال ہونا چاہیے، کیونکہ مستگی کے اندر گلیات ہوتی ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے بیسٹ لگانے سے یا باب صوم المسافر۔ اب یہ وہ باب شروع ہو رہا ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کا کیا۔ عن عائشہ قالت ان حمزة بن عمرو الاسلمی قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر وکان کثیر الصیام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی ایک صحابی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں۔ وکانہ کثیر الصیام، حضرت عائشہ وضاحت کرتی ہے کہ یہ صاحب وہ تھے جو کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں۔ فقال ان سے تفتم و ان سے تفاستر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارا جی چاہے تو تم روزہ رکھو، تمہارا جی چاہے تو نہ رکھو، یعنی دونوں چیزوں کا اختیار ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت ہے جس کو آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ جو بات فرمائی ان کے اس دریافت کرنے پر کہ میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں، اور حضرت عائشہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ صاحب جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، کیونکہ حضرت عائشہ فقی ہے، اس وجہ سے انہوں نے وضاحت کی کہ سوال کرنے والا کون تھا، کس طرح کا، غیر فقی آدمی ہے تو انہیں بیان کرے گا، لیکن حضرت عائشہ کیونکہ بڑے درجے کی فقیر تھی اس لیے وہ قانونی باریکیاں ان کی نگاہ میں رہتی تھی, تو انہوں نے بغاش کی کہ وہ سوال جن صاحب نے کیا تھا وہ اس طرح کے آدمی تھے جو روزہ رکھنے کے عادی تھے, کثرت سے روزہ رکھا, یعنی یہ سوال فرض روزے کے بارے میں انہوں نے نہیں کیا تھا, بولیے نفل روزے کے بارے میں نہیں کیا, انہوں نے سوال کیا تھا فرض روزے کے بارے میں کہ رمضان میں اگر مجھے سفر پیش آ جائے تو کیا سفر کی حالت میں روزہ رکھنا فرض ہے, یہ سوال تھا ان کا. حضرت عائشہ نے اس کی وضاحت کی کہ یہ صاحب جنہوں نے یہ سوال کیا تھا یہ صاحب کثرت سے روزہ رکھنے کے عادی تھے, دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اگر ایک آدمی سال کے دوران میں بکثرت روزہ رکھنے کا عادی ہو تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے روزے کی سختی کو عام آدمیوں کی نسبت زیادہ برداشت کرنے کی, ہر موسم میں روزہ رکھتا رہا ہے, گرمی میں بھی نقلی روزے رکھتے ہیں, جاڑے میں بھی رکھتے ہیں, برسات میں بھی رکھتے ہیں, لمبے سفروں میں بھی رکھتے ہیں, ایک آدمی اگر اس طرح سے نقلی روزے رکھنے کا عادی ہو تو وہ سفر کی حالت میں جو روزے میں سختی پیش آتی ہے اس سختی کو زیادہ برداشت کر لیتا ہے بہ نسبت اس آدمی کے جس کو صرف رمضان میں روزے رکھنے کی عادت ہو باقی دنوں میں نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تمہیں اختیار ہے روزہ رکھوں کیا نہ. حضرت عائشہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس اختیار میں بالکل مساوات نہیں ہے کہ بالکل دونوں مساوی درجے کے کام ہو, بلکہ اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ کس آدمی میں تحمل کی زیادہ طاقت ہے اور کس آدمی میں کم طاقت. اگر کسی آدمی میں تحمل کی زیادہ طاقت ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے, برابر نہیں ہے دونوں کی, بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے. اگر کسی آدمی میں تحمل کی طاقت کم ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اسی طرح سے سفر کے حالات پر بھی موقف ہے کہ سفر میں کس طرح کے حالات گھر پہ آنے ہیں, اس کے لحاظ سے بھی فیصلہ ہوگا کہ کس سفر میں کس حالت میں آدمی کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے اور کس حالت میں نہ رکھنا. فقہا کے درمیان اس مرد مسئلے میں اختلاف ہے. امام مالک, امام شافعی اور امام ابو حنیفہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کو افضل قرار دیتے ہیں, نہ رکھنے کو اس سے کم درجے کا قرار دیتے ہیں. بعض دوسرے فقہا ہیں وہ روزہ نہ رکھنے کو افضل قرار دیتے ہیں, اور بعد میں وہی تصریح کی ہے جو ابھی میں نے آپ سے کہی کہ یہ آدمی اور آدمی کے حالات پر موقف ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے افضل ہے. اگر ایک آدمی کی قوت برداشت زیادہ ہے اور وہ ایسے حالت میں سفر کر رہا ہے جس کے اندر بہت زیادہ غیر معمولی مشقت بھی پیش آنے والی نہیں ہے تو اس صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے. ایک آدمی کی اگر قوت برداشت کم ہے یا اس کو ایسے حالات کے تعلقات پیش آنے کا خطرہ ہے سفر میں جس میں برداشت نہ کیے جا سکے گا, روزے کا روزے کی سختی برداشت نہ ہو سکے گی, تو پھر اس صورت میں نہ رکھنا. عن ابی سعید الخدری قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لستة عشرة مضت من شهر رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں 16 رمضان کو سفر پر گئے, فمنا من صام ومنا من افطر, ہم میں تو کوئی روزے سے تھا اور کوئی روزے سے نہ, فلم یعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم, تو نہ روزہ رکھنے والے نے نہ رکھنے والے کو ملامت کی نہ رکھنے والے نے رکھنے والے کو, یعنی سفر کی حالت میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اور کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے آدمی کو جس نے روزہ نہیں رکھا ہے یا رکھا ہے اس کو ملامت کرے, کیونکہ دونوں پہلوؤں کا اختیار ہے شریعت. جب دونوں کا شریعت میں اختیار ہے تو کسی کو کسی پر ملامت کرنے کا حق نہیں ہے. یہ اس معاملے میں آپ باریکی شریعت کی سمجھ لیجیے, جس وجہ سے اگر ابو سعید الخدری نے اس بات کو کہا شریعت میں یہ بات ہے کہ اگر کسی شخص کو اختیار ہے وہ کام کرنے کا شریعت کی روح دونوں برابر کے کام ہیں. اس صورت میں وہ جو کام بھی کرے اس کام پر کسی شخص کو ملامت کرنے کا حق نہیں, کیونکہ اگر وہ ملامت کرتا ہے تو شریعت کے مزاج میں جو اعتدالی پیدا کرتا ہے, اگر وہ ملامت کرتا ہے تو خود چالے بننے کی کوشش کرتا ہے کہ شریعت نے تو برابر کا اختیار دیا تھا اور آپ ترجیح دے کر ملامت کرنے پر اتر آئے, تو وہ خود چالے بننے کی کوشش کرتا ہے, شریعت کے مزاج میں جو اعتدالی پیدا کرتا ہے, بے جا سختی کرتا ہے لوگوں کو, جو رعایت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کو یہ چھونے لیتا ہے, اپنے ہاتھ میں اختیارات لے رہا ہے سارے کی, کہ اللہ نے رعایت دی کہ اگر تم چاہو تو تم اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. آپ نے کہا نہیں, میں کہتا ہوں کہ تم اختیار نہیں رکھتے, تم اس کا اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھا. تو اس وجہ سے یہ بات بڑی چھوٹی سی ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے دوسرا نہیں روزہ رکھ رہا ہے, ایک نے دوسرے کو ملامت کی ہے, گراں آنے کی شریعت کی روکے دونوں کو اختیار تھا. اگر اس نے ملامت کی ہے بظاہر بڑی چھوٹی سی بات ہے, لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات ہے. لوگوں کے اندر اعتدال پیدا کرنے کے لیے اور شریعت کے احکام کی پابندی اور اطاعت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو اچھی طرح آدمی سمجھ لے کہ جس جگہ ہمیں ملامت کرنے کا حق نہیں ہے وہاں ملامت نہیں کرتا, جس جگہ کونشیس جائز طور پر خدا کی دی گئی ایک رعایت سے فائدہ اٹھا رہا ہے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس پر اعتراض کرنا. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا هذا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السهر. حضرت جابر بن عبد الله کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہو گیا ہے اور ایک آدمی کے اوپر لوگ سایہ کر رہے ہیں. فقال ما هذا؟ لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. قالوا صائم, لوگوں نے کہا یہ شخص روزدار ہے, یعنی روزے کی حالت میں بدحال ہو گیا ہے سختی کی وجہ سے, جس وجہ سے یہ ایک جگہ گر گیا ہے, اب لوگ اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں کہ دھوپ دھوپ نہ پڑے اس کے اوپر اور اس کا اور زیادہ برا حال. فقال ليس من البر الصوم في السفر, حضور نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں. اس سے بعض لوگوں جن لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے, انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا, لیکن اس حدیث میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں روزے سفر میں روزہ رکھنے کو بری بات قرار دیا تھا یا یہ کہ نیکی کے خلاف کام قرار دیا تھا یا کسی خاص حالت, یا خاص حالت کو سامنے آ رہا کہ ایک آدمی گر گیا تھا سفر میں ہے, معلوم ہوتا ہے سخت گرمی کا زمانہ تھا, دن کے سفر کیا گیا, اس حالت میں اس سے برداشت نہیں ہو سکا, گر گیا, لوگ جمع ہو گئے, اب اس کے اوپر سایہ کر رہے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں یہ فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ اس طرح سفر میں روزہ رکھا ہے. یعنی سفر میں اگر روزہ رکھو تو یہ اندازہ کر کے رکھو کہ سفر ایسا ہے, حالات ایسے ہیں, میری طاقت ایسی ہے کہ میں برداشت کر لے جاؤں گا, سفر میں زیادہ غیر معمولی شکتی کوئی نہیں ہے. لیکن جس جگہ آدمی اپنے اندر اتنی قوت برداشت محسوس نہ کرتا ہو اور سفر بھی زیادہ سخت نظر آ رہا ہو, تو اس حالت میں جان بوجھ کر روزہ رکھنا اور پھر جا کر بدحال ہونا یہ کوئی نیکی ہے, یہ اس حدیث کا مطلب نکلتا ہے. وعن انس قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم في السفر فمن الصائم ومن المفطر فنزلنا منزلا في يوم حار فسقط الصبامون وقام المفطرون فضربوا الأغنياء وسقموا الركاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المسلمون اليوم بالحج. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور ہم میں سے کوئی روزے سے تھا اور کوئی روزے سے نہ تھا. فنزلنا منزلا في يوم حار, ایک جگہ جا کر, سب گرمی کا زمانہ تھا, ایک جگہ جا کر ہم لوگوں نے پڑاؤ کیا. فسقط السواحون, تو روزدار تو وہاں جا کر لیٹ گئے. وقام المفطرون, اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ کھڑے ہوئے. فضرب الابنیتا وسقب الرقاق, تو انہوں نے جلدی جلدی خیمے لگائے اور جا کر اونٹوں کو پانی پلایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاد المفطرون اليوم اجر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا اجر روزہ نہ رکھنے والے لوٹ لے. اب یہاں آپ پلڑا ان اس قول کے حق میں جھک رہا ہے کہ جس نے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی افضلیت نکلتی ہے. جو لوگ کے روزہ رکھے ہوئے تھے ان کی برداشت کے باہر تھا, سب گرم دن تھا, اس حالت میں سفر کیا تھا, اس حالت میں وہ جا کر پڑ گئے. ان کے بس میں یہ نہیں تھا کہ وہ اٹھ کر خیمے رہنے لگا. جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے دوسروں کے آرام کا سامان کیا. اگر وہ بھی روزے سے ہوتے تو یہ سارے کے سارے پڑ جاتے اور کوئی خیمہ نہ لگاتا اور کوئی جانوروں کو پانی نہ پلاتا. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ لے گئے وہ اجر کہ جنہوں نے آج روزہ نہیں رکھا تھا اور لوگوں کے لیے یہ آسائش کا سامان انہوں نے مانگ پہنچایا. اس میں دلائل ایسے قریب قریب بنی ہیں کہ کوئی شخص پورے زور کے ساتھ نہیں یہ کہہ سکتا ہے کہ رکھنا افضل ہے, نہ پورے زور کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہ رکھنا افضل. بس میں نے آدمی کے اوپر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ بھائی اپنے آلات کا خود اندازہ کرو اور خود رائے قائم کرو کہ میں رکھوں یا نہ. فیل دونوں یکساں, یہ خیال دل میں بالکل نہ رہے کہ سفر میں اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو کوئی اجر میں کمی ہوگی, بعد میں قضا کرنے کی صورت میں اتنا ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کا اختیار دے دیا ہے اور یہ اجازت دے دی ہے کہ بعد میں قضا کی جا سکتی ہے, تو اس امر کے چھڑے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بعد میں اگر قضا کا روزہ رکھے گا جو سفر میں چھوٹا تھا تو وہ اس روزے کا بدل ہوگا یا نہیں. وہ قضا تو کبھی بدل نہیں ہو سکتی جو جان بوجھ کر بلا وجہ روزہ چھوڑا جائے رہے گا. تو ایک قضا نہیں ساری عمر قضائیں کرتا رہے اس کا بدل نہیں ہوگی واقعی پتہ. لیکن یہ معاملہ بالکل دوسرا ہے, اس لیے سے ثواب کی کمی کا کوئی اندیشہ نہیں. اب دیکھ بھی آدمی خود اپنے حالات کا اندازہ ہے اور فیصلہ کرے کہ وہ روزہ رکھے نہ رکھے. عن ابن عباس قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الى مکہ فصام حتى بلغ عثمان ثم دعا بماء فرفعه الى يده ليراه الناس فافطر حتى قدم مکہ وذلك في رمضان. وقان ابن عباس يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف نکلے. یہ غزوہ فتح, فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نکلے اس موقع کا واقعہ ہے. وہ رمضان کا زمانہ ہے, تو رمضان کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے مکے کی طرف. وساما, اور آپ راستے بھر روزے رکھتے رہے. حتی بلغ عثمان, جب آپ عثمان کے مقام پر پہنچے جو مکے اور مدینے کے درمیان ہے, ساحل پر ایک مقام ہے. ثم دعا بماء فرفعه الى يديه ليراه الناس, تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور ہاتھ اٹھایا, ہاتھ اٹھا کر اسے پیا تاکہ آپ کو پیتے ہوئے لوگ دیکھ لیں. اور صاف طرح اس طرح آپ نے روزہ کھول دیا. یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی ہے کہ وقت وہ کیا تھا, لیکن حضرت جابر بن عبداللہ کی جو روایت مسلم میں آئی ہے اس کے اندر انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ عصر کا وقت. ویسے حضرت عبداللہ بن عباس کے بیان کرنے کا بھی حاصل یہی ہے کہ دن کا وقت تھا اور وہ صبح کا اور رات تھا. کیونکہ تحریر سے پہلے اگر کیا تھا تو اس کو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اس کو بیان کرنے کا, اور مغرب کے بعد اگر کیا تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حاضر نہیں ہوتا. تو بہرحال کیا آپ نے دن کے وقت, لیکن حضرت جابر بن عبداللہ فراہم کرتے ہیں کہ آخر کا وقت. حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر تاکہ سارے لوگ لشکر کے لیے دیکھ لے کہ آپ روزہ کھول رہے ہیں, آپ نے پانی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے, ان کا یہ فتویٰ تھا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں اور رمضان کے زمانے میں روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ نہیں بھی رکھا ہے, اس وجہ سے لوگوں کو پورا اختیار ہے کہ روزہ رکھے چاہے. لیکن اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہو گئی, وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے اوپر ایسی سختی آ جائے کہ وہ برداشت نہ کر سکتا ہو تو روزے کی حالت میں بھی روزہ کھول سکتا ہے. یعنی ایسی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی نے سرے سے روزہ رکھا نہیں, دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی نے روزہ تو رکھ لیا لیکن آگے جا کر ایسی سختی پیش آ گئی کہ اب وہ اس کی برداشت سے باہر ہو گئی, تو اس کے لیے حق ہے اس کو کہ وہ روزے کی حالت میں پانی پی لے, روزہ رکھے, روزہ کھول. وہ روزہ توڑنے کی تاریخ میں نہیں آتا اس معنی میں کہ اس کے اوپر کفارہ لازم آتا, صرف اس کی قضا. روزہ توڑنا ہی ہے کہ اس کا کفارہ بھی لازم آئے قضا کے علاوہ. عن انس بن مالک القعبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وضع عن المسافر شطر السلام والصوم عن المسافر وعن المرضع والقبلة. حضرت انس بن مالک کا بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مسافر پر سے نماز آدھی ثابت کر دی, والصوم عن المسافر, اسی طرح سے اللہ تعالی نے مسافر کو روزے سے بھی معاف کر دیا اور اسی طرح سے مردے کو, دودھ پلانے والی عورت کو, بل خبنا اور خامنا. فرق جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ مسافر پر سے جو نماز کا آدھا حصہ ثابت کیا ہے, نماز کے آدھے حصے کے نماز چار رکعتوں والی نماز میں دو رکعتوں کی معافی ہے. یہاں چونکہ ایک اور بات بیان کرنی تھی اس لیے یہاں اس کی تفصیلی حکم حضور نے نہیں فرمایا, بس یہ فرمایا کہ نماز کا ایک حصہ ثابت کر دیا. تین رکعتوں والی نماز میں کوئی قصر نہیں ہے, کوئی معافی نہیں, دو رکعتوں والی نماز میں کوئی قصر نہیں, کوئی معافی نہیں, البتہ چار رکعتوں والی نماز میں دو رکعتیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر, تو اب اس کی کوئی قضا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ سفر کی حالت میں وہ چار رکعتوں کی دو رکعتیں پڑھے اور پھر گھر پہنچ کر پھر ان دو رکعتوں کو ادا کرے جو اس نے سفر میں چھوڑی, اس کی قضا کوئی نہیں. والصوم عن المسافر وعن المرضع والقبلة, اور اللہ تعالیٰ نے مسافر اور دودھ پلانے والی اور حاملہ کو روزے سے معاف کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہ رکھے تو مذائقہ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے, وہاں تو مذائقہ ہے اگر وہ سفر کی حالت میں پوری نماز پڑھے, لیکن یہاں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر وہ رکھ بھی لے, اگر رکھ سکتا ہے تو رکھ لے, جیسا کہ دوسرے آدمی سے آیا. دوسری بات یہ کہ اس کی قضا اس کو بعد میں ادا کرنی, دودھ پلانے والی دودھ پلانے کے زمانے میں اگر غیر معمولی تکلیف محسوس کرے تو روزہ نہ رہے, لیکن جب وہ دور گزر جائے تو اس کے بعد تو وہ بعد میں قضا کرنا. اسی طرح سے حاملہ عورت کو اگر تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے سے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ اس وقت نہ رکھے بعد میں, اور ایسا ہی معاملہ بتا رکھا, یعنی اس کی قضا ہے اور اس کی قضا نہیں. وعن سلمہ بن محبب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له حمولۃ تاوی الى شبر فلیصم رمضان حیث ادرک. حضرت سلمہ بن محبب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ایسی سواری ہے جو اس کو رات تک کسی ایسی جگہ پہنچا سکتی ہو جہاں وہ پیٹ بھر کر اطمینان کے کھانا کھا سکے, تو اس کو چاہیے کہ رمضان جہاں بھی آ گیا ہے وہاں روزہ رکھے. یعنی مسافر کا حکم آپ نے یہاں یہ فرمایا. سفر کی حالت میں اگر آدمی ہے تو ایک تو وہ صورت ہے کہ اس کے پاس سواری نہیں ہے, یا سواری ہے تو خستہ حال ہے, اس بات کا اندیشہ ہے کہ راستے میں سفر میں اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ میں مغرب کے بعد تک کسی ایسے مقام پر نہ پہنچ سکوں جہاں اطمینان سے کھا پی سکوں, تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. لیکن اگر اس کے پاس ایسی سواری ہے اور اس بات کا اطمینان ہے کہ میں رات تک ایسے مقام پر پہنچ جاؤں گا, تو پھر جہاں بھی رمضان آ گیا ہے وہاں سے وہ روزے رکھنا شروع کر. پھر یہ سن کے معنی یہ نہیں ہے کہ لازم ہے کہ اس کے لیے کہ وہ روزہ رکھے, کیونکہ دوسرے مقامات پر یہ معلوم ہو گیا, احادیث کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ مسافر کے لیے لازم نہیں ہے, ضرورت ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی فلسم کا لفظ ہے, امر کا لفظ, رکھے وہ روزہ, لیکن اس کے معنی وجود کے نہیں ہے دوسری احادیث کو جمع کرنے کے لیے. صرف اس حدیث کو اگر لے لیا جائے تو آدمی یہ نتیجہ نکالے گا کہ اس پر واجب ہے کہ روزہ رکھے, لیکن دوسری احادیث کو جمع کی گئے ہمیشہ احادیث سے اور اسی طرح سے قرآن مجید کی آیات سے بھی حکم نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مضمون کے متعلق جتنی احادیث اور جتنی آیات موجود ہیں ان کو جمع کر کے آدمی صحیح نتیجہ نکالے. وہ آدمی سب غلطی کرے گا جو کسی ایک آیت کو لے کر قطع نظر رکھے کہ قرآن اسی موضوع کے متعلق دوسرے مقامات پر کیا کیا فرما رہا ہے, ایک آیت کو لے کر کوئی حکم نکال لیں. ایسے ہی احادیث کے معاملے میں کہ کوئی ایک حدیث لے کر آدمی بیٹھ گیا اس کے الفاظ سے وہ حکم نکال رہا ہے, اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ اسی موضوع کے متعلق حضور کے دوسرے ارشادات کیا. اگر یہاں آدمی صرف اس حدیث کو لے لے تو وہ یہ کہے گا کہ مسافر کو اگر ایسی سواری میسر ہے تو لازم ہے اس کے لیے کہ وہ روزہ رکھے, کیونکہ حضور نے فلیسن کے الفاظ میں, مگر چونکہ دوسری احادیث میں رعایت موجود ہے, صاف صاف الفاظ میں موجود ہے, اس وجہ سے یہاں پھل یسن کے معنی یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ ہوگا, اولا یہ ہے کہ وہ ہوگا. اس کی مثالیں قرآن حدیث میں بکثرت موجود ہیں کہ ایک بات کو بطور حکم کے الفاظ میں بیان کیا گیا, کیے گئے امر استعمال کیا گیا ہے, مگر اس کے معنی وجود کے نہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ اذا حللتم فاصطادوا, یعنی قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ احرام کی حالت میں تم شکار نہ کرو اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو. تو فاصطادوا کے معنی اگر اسی لفظ سے لے لیے گئے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ احرام کھولتے ہی آدمی پہلا کام یہ کرے کہ جا کے شکار کرے. درحالت یہ مراد نہیں, وہاں مراد یہ کہ احرام کھولنے کے بعد تم شکار کر سکتے ہو. یہ گئے امر ہے مگر وجود کے معنی میں نہیں. اس کی اس طرح کی بہت ساری مثالیں قرآن حدیث میں ملتی ہیں, اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب یہاں سیدھا امر استعمال کیا گیا ہے تو پھر واجب کیوں نہیں ہوا. عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ قراء الغمیم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك الرفاء اولئك الرفاء. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مدینے سے نکلے رمضان کے مہینے, یعنی جس سال آپ نے مکہ معظمہ فتح کیا ہے تو مکہ معظمہ کے فتح کرنے کی مہم پر آپ رمضان کے زمانے میں روانہ ہوئے تھے مدینے. فصام راستے بھر آپ روزے رکھتے رہے, حتی بلغ قراء الغمیم فصام الناس, یہاں تک کہ آپ قراء الغمیم کے مقام پر پہنچے, یعنی مکہ اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے قراء الغمیم, وہاں آپ کو فصام الناس, لوگوں نے اس روز بھی روزہ رکھا, ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب. حضور نے دن کے وقت پانی منگوایا, پانی منگا کر ہاتھ اتنا اوپر اٹھا کر اس کو پیا کہ لوگ دیکھ لیں کہ آپ پانی پی رہے ہیں. فقیل لہو بعض والے کا ان بعض الناس قد صام. اس کے بعد حضور سے جا کر عرض کیا گیا کہ بعض لوگ ابھی تک رو لیتے ہیں, یعنی آپ کے روزہ کھول لینے کے باوجود بعض لوگوں نے روزہ نہیں کھولا ہے اب تک رو لیتے ہیں. وقال اولئک الرقاق اولئک, آپ نے فرمایا کہ وہ نافرمان لوگ ہیں, وہ نافرمان لوگ ہیں. یعنی حضور نے رمضان کے زمانے میں جب یہ دیکھا, کیونکہ رمضان کا زمانہ تھا, گرمی کا موسم تھا, آپ لمبا سفر کر کے نکلے جا رہے تھے, بڑی مہم درپیش تھی. دوسرے یہ کہ آگے جنگ تھی, آگے اس بات کا خطرہ تھا کہ لڑائی پیش آئے گی, اس لیے اگر لوگ کمزور ہو گئے تو جنگ نہیں کر سکیں گے. ان تمام مسالے کی بنا پر آپ نے علانیہ روزہ کھولا, سب کے سامنے کھولا تاکہ لوگ آپ کے اس فعل کی تکلیف کر کے روزہ کھول لیں. یعنی آپ نے لوگوں کو یہ کہلا کر نہیں بھیجا کہ لوگوں روزہ کھول لو روزہ کھول, بلکہ خود ایک فعل علن اعلان کیا سب لوگوں کو دکھا کر, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب آگے روزہ نہیں رکھنا ہے, اس رمضان میں اب معافی. اس کے بعد جب لوگوں نے روزہ نہ کھولا اور روزے سے رہے, اور آپ کی فرمایا عرض کیا گیا کہ لوگ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی نہیں کھولا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ نافرمان ہے. نافرمان یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول نے اللہ کی دی ہوئی ایک رعایت کا فائدہ اٹھایا ہے, تو یہ لوگ کون ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رعایت کی ضرورت نہیں. اللہ کی طرف سے ایک رعایت ملی ہوئی ہے اور اس رعایت کا خود اللہ کا نبی فائدہ اٹھا رہا ہے, اس صورت میں اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانے کے معنی ہے کہ کوئی آدمی الزام میں مبتلا ہے کہ نہیں میں تو عظیمت کے مقام پر ہوں, مجھے رخصت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اللہ, یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کی حالت میں اگر سختی پیش آئے تو آدمی روزہ اگر نہ کھولے گا تو گنہگار ہو جائے گا, نافرمان ہو جائے, یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ میں نے جب کھول لیا اس کے بعد ان کا نہ کھولنا یہ ایک نافرمانی کا ہے. عن حمزہ بن عمر الاسلمی انہ قال یا رسول اللہ انی اجد بھی قوتا علی الصیام فی السفر فہل علی جناح, قال ہی رخصۃ من اللہ عز وجل ومن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. حضرت حمزہ بن عمر اسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں اتنی قوت پاتا ہوں کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھوں, فحل علی جناح, تو کیا میں اگر سفر کی حالت میں روزہ رکھوں تو میرے اوپر کوئی گناہ ہے؟ قال ہی رخصت من اللہ عز وجل, حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک رعایت ہے, فمن اخذ بها فحسن, جو اس رعایت کا فائدہ اٹھائے تو اچھا ہے, ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ, لیکن اگر کسی نے یہی پسند کیا کہ روزہ رکھے تو کوئی گناہ بھی نہیں. یہ اصل پوزیشن ہے جو آخری حدیث میں بیان کی گئی ہے. صحیح صورت حال یہی ہے کہ اگر ایک آدمی قوت پاتا ہے اپنے اندر اور حالات اس کے ایسے ہیں اور وہ جو روزہ رکھتا ہے تو کوئی قصور نہیں کرتا, لیکن اگر وہ روزہ چھوڑ دے ایسی حالت میں جبکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر اس سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے یا اس کو سختی پیش آنے کا خطرہ ہے, تو اس حالت میں اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی ایک رخصت کے فائدہ, اور اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے انتظار کو رعایت کرے تو اچھا ہی ہے کہ اس رعایت کا فائدہ اٹھائے. اب یہاں پہ قضا کے متعلق, روزے کی قضا کے متعلق یہ احکام ہے جو بیان کیا. عن عائشہ قالت کان یکون علی الصوم من رمضان,
وما استطيع ان اقضي الا في شعبان. قال يحيى بن كريم تعني الشغل من النبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ذمے رمضان کے کچھ روزے ہوتے تھے اور ما استطیعو ان اقضی الا فی شعبان، مگر میں روزہ نہ رکھ سکتی تھی قضا کے طور پر الا فی شعبان، سوائے شعبان، یعنی باقی جو دس مہینے تھے ان کے اندر مجھے ایسی مصروفیتیں رہتی تھیں جن کی وجہ سے وہ ٹنتے رہتے تھے قضا کے روزے، یہاں تک کہ شعبان میں جا کر میں قضا کے روزے آیا. یحیٰ بن سعید یہ ایک راوی ہے بیچ میں، یہ وضاحت کرتے ہیں کہ لا استطیع، حضرت عائشہ نے جو فرمایا کہ میں قضا کے روزے نہ رکھ سکتی تھی شعبان سے پہلے، تو اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ان کو مصروفیت تھی اس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھا. اس سے یہ معلوم ہوا، اس سے پہلے ایک حدیث گزری ہے کہ جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد حضور نے نقلی روزے رکھنے سے منع فرمایا. شعبان کے ابتدائی زمانے میں تو آدمی رکھ لے، لیکن 15 تاریخ گزرنے کے بعد پھر آپ نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی سے روزے رکھے، کیونکہ اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اس زمانے میں بھی آدمی نے روزے رکھے تو اس کو ایسی کمزوری لائق ہو سکتی ہے کہ وہ پھر رمضان کے روزے پورے نہ کر سکے، حالانکہ شعبان میں وہ رکھتا ہے نقلی اور وہاں فرض روزوں کا معاملہ ہے. تو حضرت عائشہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہوں کہ قضا کے روزے میں شعبان کے زمانے میں رکھتی تھی، اس بات کی انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ 15 سے پہلے یا 15 کے بعد، لیکن حدیث کے انداز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 15 کے بعد قضا کے روزے رکھنے کے متعلق وہ ذکر فرما رہے ہیں. مراد یہ ہے کہ قضا کے جو روزے ہیں جو حقیقت میں فرض ہیں وہ نفل کی حیثیت نہیں رکھتے، اس وجہ سے اس زمانے میں قضا کے روزے رکھے جاتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل للمرأة ان تصوم وروجها شاہد الا باذنہ ولا تعظم فی بیتہ الا بہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اس حالت میں کہ شوہر اس کا موجود ہے گھر پر، الا ضرور نہیں الا یہ کہ اپنے شوہر سے وہ اجازت لے. ولا تعظم فی بیتہ الا باذنہ، اسی طرح اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کسی شخص کو گھر میں آنے کی اجازت دے الا یہ کہ اس کے شوہر نے اس کے لیے اجازت دے. یہ جو فرمایا کہ عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہے اور پھر وہ شوہر کی اجازت لیے بغیر روزے رکھے، اس میں معلوم ہوا کہ نفل روزے بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، قضا کے روزے بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. بات بھی وہ رکھا ہے انہوں نے کہ جو قضا کے روزے سے متعلق ہے، قضا کے روزوں میں چونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل رکھ لیا، 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے عورت کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے شوہر سے پہلے اجازت لے لے کہ میں آج قضا کے روزے رکھوں گی یا آج سے قضا کے روزے رکھنے شروع کروں. یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ روزے رکھنے شروع کر دے پا نقلی یا قضا اور شوہر سے اجازت نہ لے، اس کو یہ کہیں نہیں کہ میں رکھنا چاہتی ہوں، اس کو راضی کر، اس وجہ سے کہ یہ اس کے لیے بعض حالات میں باعث تکلیف ہو سکتا، باعث تکلیف ہو تو ایسی چیز میں میاں اور بیوی کے درمیان سے کلش واقع ہونا یا کم از کم شوہر کے دل میں بیوی کے لیے ایک ناراضی کا جذبہ پیدا ہونا جس کو دوسرے وقت بھی کیا جا سکتا ہے، یہ مناسب ہے. شریعت اس بات کو بڑی اہمیت دیتی ہے کہ میاں اور بیوی کے تعلقات زیادہ سے زیادہ خوشگوار، ان تعلقات میں ناگواری کے نتائج بہت زیادہ برے ہیں اور بڑے دور رکھ ہیں. لیکن سے شریعت ہر معاملے میں اس بات کو ملوم رکھتے ہیں کہ زوجین کے درمیان بدمزگی پیدا نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو اتنا ناگوار ہو جاتا ہے روزہ رکھنا، نقلی روزہ ہو یا قضا کا روزہ ہو، رمضان کے زمانے کا تو معاملہ دوسرا ہے، رمضان کے زمانے میں تو شوہر تھا چاہے الٹے لٹک جائیں اگر بیوی کو رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ ایفرٹ اس معاملے میں سونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن باقی کے 11 مہینے, ان 11 مہینوں کے اندر نفلی روزے ہیں یا پلا کے روزے ہیں, ان کے اندر مناسب یہ ہے کہ شوہر کی رضامندی سے رکھتے تھے. ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ایسی ہوتی ہو اس کے روزہ رکھنے سے جس کی وجہ سے اس کو ناگوار ہو. بعض اوقات آدمی ہے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جھنڈے آدمی ہوتے ہیں کہ جو روزے کے متعلق بڑے الفاظ استعمال کر بیٹھتے ہیں, کہ اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ تعلقات میاں بیوی کے بدمزہ ہو بلکہ مزید بڑا ایک آدمی گناہگار ہو کے روزے کے متعلق کوئی بڑی بات کہہ دیتے ہیں. جس وجہ سے راضی کرنا ہوگا ان معاویہ الادویہ انہا قالت لعائشہ ما بال العائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ. قالت عائشہ کانا یصیبنا ذالک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ. معاویہ الادویہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ایام ماہواری میں جو روزے چھوڑے جائیں ان کی تو قضا لازم آتی ہے, لیکن ایام ماہواری میں جو نمازیں چھوڑی جائیں ان کی قضا نہیں ہے. قالت عائشہ, حضرت عائشہ جواب دیتی ہے کہ ہم پر یہ حالت گزرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم روزوں کی قضا کریں, مگر ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم نماز کی قضا کریں. دیکھیے وہ سوال کر رہی ہیں علت, وہ پوچھ رہی ہے کہ ایسا کیوں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے حکم یہی ہے, اگر کہ حکم کی مصلحت ہے, حکم مصلحت کی بنا پر دیا گیا ہے, آدمی غور کرے تو سمجھ میں بھی آ سکتی ہے مصلحت. لیکن حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ قانون یہ ہے, حکم یہ ہے, قطعی نظر اس کے کہ علت تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے, تمہارا کام ہے قانون کی پابندی. یہ گیا ایک مسلمان کے اندر یہ پہلی بات ہونی چاہیے. اگر وہ یہ شرط لگاتا ہے کہ میں حکم اس وقت مانوں گا جبکہ مجھے ثابت کر دیا جائے کہ اس کی یہ مصلحت ہے, تو وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان وہ ہے کہ ایک مرتبہ جب اس کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں اللہ بھی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں, یہ کتاب واقعی اللہ کی کتاب ہے, اس کے بعد ہر چیز کی مصلحت اور ہر چیز کی حکمت اس کی سمجھ میں آنا ضروری بھی نہیں ہے, اور کسی پر لازم بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو بتائے. اس کا کام یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, سر جھکا دو اور مان. ویسے میں آپ سے عرض یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر مصلحت اور حکمت بالکل واضح ہے. نماز ہے 5 وقت پر, ایک عورت کو فرض کیجیے کہ 10 روز تک ایام ماہواری میں نماز چھوڑنی پڑتی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ 50 نمازیں اس کے دل میں قضا کی ہو گئی اگر وہ اس کے بعد. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں رعایت فرمائی اور نماز کی قضا لازم ہوئی. روزے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی روزہ بدلے میں رکھنا ہے کسی بتا رکھ لیجیے, اس وجہ سے یہاں وہ رعایت نہیں کی گئی جو نماز کے بارے میں. بات واضح تھی, حضرت عائشہ چاہتی تو اس کو حکمت بتا سکتی تھی, لیکن انہوں نے حکمت بتانے کے بعد بجائے کہا کہ حکم یہ ہے.
آج باب ہے لیلۃ القدر. عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحرر لیلۃ القدر فی الذکر من العشر الاواخر من رمضان. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری 10 راتوں کی 7 تاریخ میں, یعنی 21, 23, 25 7 تاریخوں میں. لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا, جیسا کہ قرآن مجید میں ہی فرمایا گیا کہ انا انزل نہ ہوتی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر اس خاص رات کا نام نہیں ہے بلکہ اس خاص رات کی صفت ہے. وہ خاص رات کیونکہ قرآن مجید اس میں نازل کیا گیا تھا, اس لیے اس کو قدر کی رات کہا گیا. قدر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں, قدر کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بڑی احترام کے قابل رات ہے, بڑی قابل عزت رات ہے, بڑی معظم رات ہے, کیونکہ اس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا. اور قدر کا لفظ قضاء و قدر کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے متعلق قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے تو یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر. ملائکہ اپنے رب کے حکم سے ہر طرح کے فرامین اور احکام لے کر آئے, تو تقدیر بنانے کی رات بھی اس کے معنی ہو سکتی ہے اور باعزت رات کے معنی بھی. بعض مفسرین نے قدر کو ضیق اور تنگی کے معنی میں لیا ہے اور وہ اس کا مفہوم یہ قرار دیتے ہیں لیلۃ القدر کا, کہ اس معاملے میں اللہ نے تنگی کی ہے کہ اس کی صحیح تاریخ لوگوں کو معلوم ہے, لیکن یہ ایک دور کا مفہوم ہے. آغاز ہی میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ لیلۃ القدر کے متعلق مختلف روایات ہیں جن کی وجہ سے یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ وہ کون سی رات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہے اور مختلف روایتوں میں مختلف اس کی توریف کی. بعض روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یاد نہیں رہا تھا کہ وہ رات کون سی تھی. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں بھول گیا ہوں, اور بعض روایات پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی تھا تو آپ کو اجازت اس بات کی نہیں تھی کہ آپ لوگوں کو ظاہر کریں. اور غالباً اس میں حکمت یہ تھی کہ آدمی اس چیز کی تلاش میں رمضان کی اکثر راتوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اگر وہ خاص رات معلوم ہو جاتی تو اس رات ہی کو محسوس کر لیا جاتا اور رمضان کی باقی راتوں کی طرف توجہ کم ہوتی. اب کیونکہ لیلۃ القدر کے تعین میں سبا ہے, اس وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ رمضان کی راتوں پر گیا ہے. یہاں حضرت عائشہ یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری دس دنوں کی تاریخ, صاف تاریخ. تلاش کرو سے مراد کیا ہے؟ تلاش کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لیلۃ القدر میں کچھ روشنیاں دیکھیں گے, یہ بات لوگوں کے تصورات روشنیاں وغیرہ کچھ نہیں. تلاش کرو کی مراد یہ ہے کہ تم اہتمام کرو, کوشش کرو ان راتوں کے اندر عبادت کرنے کی, تاکہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی اس رات کو پالے کی ٹھیک وہ تاریخ. دنیا میں ہجری تاریخیں ساری دنیا میں یکساں نہیں ہوتی اور نہیں ہو سکتی. ہجری تاریخوں میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے, اس لیے کہ 24 گھنٹے کا فرق بالعموم پڑ جاتا ہے زمین کے مختلف حصوں میں. کسی جگہ ایک تاریخ مطلب آج 21 ہے تو دوسری جگہ ہو سکتا ہے کہ 22 تاریخ ہے. اس وجہ سے لازمی طور پر ہر پاک رات کے اندر اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ واقعی لیلۃ القدر ہی ہو. اس وجہ سے تحرر کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اہتمام کرو اس عمر کا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی پاک راتوں میں عبادت کرو, تاکہ کسی نہ کسی کو وہ رات مل جائے اور اس کا جو غیر معمولی ثواب اور اجر ہے, اس کی جو غیر معمولی برکتیں اور اس کے فیول ہیں وہ تم کو نصیب ہوں. حضرت جر بن حبیش کہتے ہیں, یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے خاص شاگرد جر بن حبیش, یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عبید بن کعب سے کہا کہ آپ کے بھائی ابن مسعود کو کہتے ہیں کہ جو شخص سال بھر رات کو قیام کرے گا یوسف لیلۃ القدر تو لیلۃ القدر کو پالے گا. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے رمضان کا بھی ذکر چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ میاں سال بھر راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرو, کوئی رات کو ان میں لیلۃ القدر ہوگی مل جائے گی, فقال رحمه اللہ اراد اللہ یستقلن عبداللہ بن حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کی رحمت ہو ابن مسعود پر, ان پر ان کا ارادہ یہ تھا دراصل کہ لوگ ایک خاص تاریخ پر بھروسہ نہ کریں یا ایک خاص زمانے پر بھروسہ نہ کریں, یعنی کسی خاص مقام کو کسی خاص زمانے کو یہ سمجھ کر کہ اس کے اندر لیلۃ القدر ہوگی اسی کو مخصوص کر لیں, اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ سال بھر لوگ راتوں کی ہما ان نئے قد علم انہا فی رمضان, ورنہ ان کو معلوم تھا کہ لیلۃ القدر رمضان میں وہ انحاظل اصل اواخر, اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ رمضان کی آخری دس تاریخ, یعنی انہوں نے لا علمی کی وجہ سے یہ بات نہیں کہی بلکہ لوگوں کو راتوں کی عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں. ثم حلف لا یستحی, پھر حضرت ابن بن کعب نے بغیر استثناء کیے ہوئے حلفاً یہ کہا کہ انا لیلۃ السبع والعشرین, کہ وہ ستائیسویں تاریخ ہے. فقل تو بأی شیء تقول ذلك یا ابا المنذر, یہ ذر بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ یہ ستائیسویں تاریخ کا تعین کس بنا پر کر رہے ہیں, یعنی ان سے صبح ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں فرما دیا ہے کہ ستائیسویں تاریخ ہے, تو پھر تعین ہو گیا. قال بالعلامہ, حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا کہ ایک علامت کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں, اور بن آیا ذر بن حبیب کو یا بعد کے کسی راوی کو شبہ ہوا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے علامت کا لفظ استعمال کیا تھا یا آیت کا لفظ, آیت یہاں نشانی کے معنی ہے, مطلب دونوں کا ایک ہی ہے, کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے ایک نشانی اور ایک علامت کی بنا پر التی اخبر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی تھی, انہا تتبع یوم اذن لا شہا لا, یعنی اس روز جو سورج نکلے گا اس میں شعاع نہیں, شعاع سے مراد تیزی ہے, شعاع کی یہ مطلب نہیں ہے, سورج سورج میں اگر شعاع نہ ہو تو اس کی معنی ہے چمک بند ہو گئی, یا یہ ہے کہ بادل ہے جس کی وجہ سے سورج سورج کی شعائیں نہیں پڑ رہی, مراد یہ ہے کہ بہت دھیمی شعائیں ہلکی تھی. اب اس سے حضرت ابی بن کعب نے دیکھا کہ کسی رسول نے ستائیس تاریخ کو سورج اس حالت میں شروع ہوا, انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ستائیسویں تاریخ, معلومات یہ بھی کوئی یقینی ذریعہ نہیں, حضرت ابی بن کعب اول تو انہوں نے یا اپنے اتحاد سے یہ رائے قائم کی کہ چونکہ حضور نے یہ علامت بتائی ہے اور فلاں تاریخ کو میں نے یہ علامت دیکھی, اس وجہ سے ضرور یہ ستائیسویں تاریخ ہوئی, حالانکہ کسی اور تاریخ کو بھی اس طرح کی سورج نکلنے کی کیفیت ہو سکتی ہے. دوسرے یہ کہ لا سؤال آپ خود ایک ایسی مبہم بات ہے کہ جس سے آپ کچھ نہیں طے کر سکتے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے, سورج کے سرور کی کس کیفیت کا نام لا سؤال, اس بنا پر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ستائیسویں تاریخ کا ہمیشہ کے لیے تعین کر دیا جائے, یا کسی تاریخ کو آدمی اپنی جگہ کھڑے ہو کر یہ دیکھے کہ بھائی سورج کی کیسی شعاع پڑ رہی ہے اور سمجھے کہ یہ لاشعاع کی کیفیت ہے تو وہ طے کر دے کہ یہ آج کی تاریخ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت پوری ہو رہی ہے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہونے پائے کہ لیلۃ القدر کرنا. وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں جس قدر سخت محنت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں, اتنی اور کسی زمانے میں نہیں کرتے. ویسے تو ہر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بجا لانے میں انتہائی محنت صرف کرتے تھے, لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں اور پھر رمضان کے بھی آخری دس راتوں میں آپ کی محنت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. وعنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد من ذره واحيا لينه وايقظ اهله. دوسری روایت حضرت عائشہ سے یہ ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کی آخری 10 تاریخیں آتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، رات رات بھر جاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی دیکھتے
عن عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو مجھے اس میں کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا کہ یوں کہا یوں کہو اللهم انك عفو اے میرے خدا تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تیری صفت ہے معاف کرنے، تو حب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی لہذا مجھے معاف میری بخشش فرما دے، مجھے معاف فرما دے. یہ وعن ابی بکر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول التمسوها یعنی لیلۃ القدر في 90 لقطين او في 70 لقطين او في 50 لقطين او 30 او آخر میں. حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو 21 تاریخ کو یا 23 تاریخ کو یا 25 تاریخ کو یا 27 کو یا 29. اس سے پہلے بھی یہ گزر چکا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، آخری 10 دنوں میں، اور یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ طاق راتیں ہیں، تو آخری عشرے کی طاق راتیں یہی ہیں 21 23 25 27. وعن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہر رمضان میں ہے، کیونکہ رمضان کی ایک رات تھی جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا اور جس کو قرآن مجید میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے، تو لازماً ہر رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر، لیکن وہ کون سی رات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نہ معلوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی ہو رہا ہے. خود حدیث میں پچھلی مرتبہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھلا دیا، یعنی اگر بھول جاتے تو رسالت میں نہ، اس بات کو اچھی طرح نگاہ میں رکھیے کہ بھول جانے اور بھلا دینے میں بہت بڑا فرق. رسول کو جو علم دیا جائے بحیثیت رسول کے، اگر وہ بھول جائے تو رسالت اس کی مشتبہ ہو جاتی، پھر تو بھروسہ باقی نہیں رہتا. لیکن بھلا دینے کا اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے. ماں ننسخ من آیتن اور نون سیاہ کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے کہ جو علم اس نے دیا ہے اپنے نبی کو اس کو بھلا دے، کسی چیز کو اس میں سے بھلا دے یا کسی حکم کو منسوخ کر دے، یہ اس کے اختیار ہے. تو اللہ کا بھلا دینا اس سے کوئی نقص رسالت میں واقع نہیں ہے. جس کا دیا ہوا علم ہے وہ جب تک چاہے یاد رکھوائے اور جب چاہے اس کو بھلا دے. تنو قریو کا فلا سنسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ ہم تمہیں پڑھائیں گے اور تم بھولو گے نہیں. تو رسول کے کو نسیان لائق ہو جائے دین کے معاملے میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اطمینان دیا کہ ہم اس کو تم جو کچھ تم کو پڑھوا رہے اس کو تم بھولو گے نہیں. لیکن اپنے متعلق فرمایا کہ ما ننسخ من آیت اور نیچے، ہمیں اختیار ہے کہ ہم جس آیت کو چاہیں منسوخ کر دیں اور جس آیت کو چاہیں بھلا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ معلوم نہیں رہا تھا کہ وہ کون سی متعین رہا. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہلالی مہینہ ہے رمضان, اس لیے تاریخیں اور دن بدلتے رہتے ہیں. جس دن رمضان کی وہ رات تھی جس میں قرآن مجید نازل ہوا, ٹھیک اسی دن ہمیشہ وہ تاریخ آنے والی نہیں. اگر فرض کیجیے کہ 27 تاریخ کو نازل ہوا تھا تو ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ 26 تاریخ ہو, اور ہو سکتا ہے کبھی وہ 28 تاریخ ہو. تو اس وجہ سے تاریخیں بھی بدلتی رہتی ہیں. اس لیے حضور نے یہ فرمایا کہ ہر رمضان میں ہوتی ہے, تاک راتوں میں تلاش کرو, اور وہ تاک راتیں یہ تلاش کرو کے اوپر چھوڑ دینے کے معنی یہ ہے کہ آخری 10 اشرے میں انسان اس کی تلاش میں رات رات بھر عبادت کرے, ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ رات مل. ان عبادہ بن صامت قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاحا رجلان من المسلمین فقال خرجت لأخبركم بلیلۃ القدر فتلاحا فلان وفلان فرفع وعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعه والخامسه. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے یا اپنے خانہ مبارک سے نکلے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دیں. اتنے میں 2 مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا, آپس میں وہ لڑنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ میں تو نکلا تھا تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے, مگر فلاں اور فلاں آپس میں لڑ پڑے اور اس دوران میں وہ علم رفع ہو اٹھا لیا گیا.
بقیہ تشریح کیسٹ نمبر 5 پر سماعت فرمائی.